الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي بعد. فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات بر محمد وآل محمد. تعالى تعارف حضرت ابا عبداللہ در زیارت وارثہ سنوان پر سلسلہ مجالس آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. آئے کریمہ جس کی تلاوت کی گئی اس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا, اور مجھ پر اللہ کا سلام ہے جس دن مجھے موت آئے گی, اور مجھ پر اللہ کا سلام ہے جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ایک نبی خدا نے اپنے آپ پر سلام بھیجا اللہ کی طرف سے, جسے ہم نے اس بات پر عرض کیا کہ حجت خدا کی زیارت کرنا اور انہیں سلام کرنا بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا فعل اس بات پر موجود ہے. تو ہم شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں. عیسیٰ جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی سلام, جس دن موت آئے گی اس دن بھی سلام, جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن بھی سلام. اس لیے کہ حجت خدا جب دنیا میں تشریف لاتی ہے تو اس کے آنے سے انسانیت کو ہدایت ملتی ہے, جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے جانے سے مذہب کو زندگی ملتی ہے, اور جب وہ دوبارہ مبعوث ہوں گے اور قیامت میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے ماننے والوں کو شفاعت ملتی ہے. لہذا جب وہ آئیں تو ہدایت, جب وہ جائیں تو شہادت, اور جب واپس تشریف لائیں قیامت میں تو شفاعت. لہذا تینوں دن پر سلام ہے, پیدا ہوئے تب بھی سلام, جب شہید ہو تب بھی سلام, اور جب دوبارہ تشریف لائیں تب بھی سلام. حسین مظلوم جس دن متولد ہوئے تو انسانیت کو ایسی ہدایت ملی کہ انسان تو دور کی بات ہے, فرشتے آ گئے حسین سے تبرک لینے کے لیے, فرشتے تشریف لے آئے کہ حسین سے تبرک لے لیں, فطرس آ گیا کہ حسین سے شفا لے لیں. اور فطرس کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے, لیکن ایک بات شاید اس میں بعض مومنین نے نہ سنی ہو کہ فطرس کو یہ سزا جو اللہ نے دی تھی کہ بال اور پر اس کے جل گئے تھے, یہ کیوں دی تھی, اس ملک سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اس نے کبر اور غرور کیا تھا, چونکہ اس نے غرور کیا تھا لہذا اللہ نے سزا کے طور پر اس کے بال اور اس کے پر ختم کر دیا. غرور کہاں, آسمانوں پر کیا تھا غرور, لہذا اللہ نے اسے ایک وادی میں پھینک دیا جہاں اس کے بال اور پر ختم کر دیے. اور جب وہ مولا حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور جھولے سے مس ہوتا ہے تو اس کو حسین مظلوم کے صدقے میں نہیں, حسین کے جھولے کے صدقے میں شفا مل گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. جب مولا حسین علیہ السلام کے جھولے کے صدقے, احوارے کے صدقے میں شفا ملی, اس وقت ایک جملہ ہے مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب اسے شفا مل گئی اس کے بال اور پر واپس آ گئے تو پھر اس نے جملہ کہا کہ من مثلی, مجھ جیسا کون ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, کہتے ہیں کہ یہ جملہ عام طور پر انسان کب کہتا ہے, مجھ جیسا کون ہے, جب اسے دوبارہ فخر ہوتا ہے کسی بات پر. تو ابھی تو غرور کے ذریعے سے, ابھی تو جو اس نے غرور کیا تھا تو بالوں پر چلے گئے تھے, جب حسین کے صدقے میں شفا ملی تو پھر وہی جملہ کہہ رہا ہے کہ من مثلی, فخر کر رہا ہے دوبارہ, مجھ جیسا کون ہے. تو اے خدا اب دوبارہ اسے سزا دے دے, دوبارہ اس کے بالوں پر لے لے, تو اس نے پہلے کام کیا تو وہی دوبارہ ریپیٹ کر دیا تو دوبارہ اس کو سزا دے دے. نہیں, عجب نہیں, جواب قدرت آئے, پہلے جو غرور کر رہا تھا وہ بے سبب تھا, اب حسین کے صدقے میں فخر کر رہا ہے. اب تو حسین ابن علی کے صدقے میں فخر کر رہا ہے, تو اب یہ قابل ملامت نہیں ہے, اب تو یہ مس ہو گیا تو لہذا قابل فخر ہے. تو حسین علیہ الصلوۃ والسلام, السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. اور کل ہم نے حضور کا بھی تذکرہ کیا, مولا کائنات کا بھی تذکرہ کیا, کہ حسین آدم کے وارث، نوح کے وارث، موسیٰ کے وارث، ابراہیم کے وارث، عیسیٰ کے وارث. جس طرح سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اذن الہی سے عیسیٰ نے مردہ انسانوں کو زندہ کیا، حسین نے مردہ اسلام کو زندہ کر دیا. حسین ابن علی نہ ہوتے تو اسلام مردہ تھا، لاش تھی ایک، حسین نے اس میں روح کو ڈال دیا. آج میں اور آپ جو یہاں بیٹھ کر ذکر حسین ابن علی کر رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں معلوم یہ تذکرہ بیچ میں ہو پایا یا نہیں، کہ حسین جب آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث، یعنی حسین کے سر پر 124,000 انبیاء کی محنتوں کا تاج ہے. تو جب حسین نے سب کی قربانیوں کو بچایا، سب کی محنتوں کو بچایا، تو جہاں ذکر حسین ہو وہاں آدم کیوں نہ آئے، وہاں نوح کیوں نہ آئے، وہاں موسیٰ کیوں نہ آئے، وہاں ابراہیم کیوں نہ آئے. صلوات بر محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام عیسیٰ کے وارث، اور السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ سرکار ختمی مرتبت کے وارث، السلام علیکم یا علی، السلام علیکم وارث علی جن ولی جلہ. حسین مظلوم وارث ہیں، علی جن ولی اللہ کے وارث، وہ علی جو ولی خدا ہے. کل مولا کی ولایت کا ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ علی کی ولایت یعنی کیا، اس لیے کہ علی ہے نفس رسول. آج جس آیت کو آگے پیش کرنا ہے اس کی روح سے بھی، علی ہے نفس رسول اور علی ہے ولی اللہ. ولی اللہ یعنی کیا؟ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے تو آغوش مادر سے آغوش رسالت میں تشریف لائے ہیں، اور آنکھیں بند تھی علی کی، جب آغوش رسالت میں آئے تو آنکھیں کھولی، اور جو پہلی زیارت کی وہ چہرہ رسول تھا اس دنیا میں آنے کے بعد. اور وہاں حضور ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے علی، تو نے مجھے اپنی نظر سے مخصوص کیا، میں نے تجھے اپنے علم سے مخصوص کیا. یعنی شعراء کے یہاں آپ نے نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا ہوگا، شعراء کے یہاں عام طور پر شاعری میں ہوتا ہے نظر سے سیراب ہو گئے، شعراء کے یہاں نظر سے سیراب ہونا تو دیکھا ہوگا لیکن نظر سے کمالات کا منتقل ہونا نہیں دیکھا تھا. یہ آج دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا بچہ آتا ہے، پہلی ہی نگاہ میں سارے کمالات حضور سے علی میں منتقل ہو گئے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے، بچپنے میں چہرہ رسالت پر ایک نگاہ ڈالتا ہے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جاتا ہے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. امیر المومنین ولی اللہ ہے، جن کے پاس مرضی خدا ہے. بہت خوب کہا تھا سنے کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ سویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ، بے ذکر خدا رات یہ سویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی ہے. علی ابن ابی طالب شب ہجرت بستر رسالت پر سوتے ہیں، مرضی پروردگار کو خرید لیا، علی ولی اللہ. اور جس اعتبار سے آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت، اسے کل عرض کر رہا تھا، آیت نمبر 55 آیت ولایت، کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع کے عالم میں ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ 24 بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہاں پر زکوٰۃ عطا کرنے والے امیر المومنین تھے, انہوں نے زکوٰۃ عطا کی اور یہ آیت نازل ہوئی. اور جب زکوٰۃ عطا کی اور یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے اپنے اصحاب کو جمع کیا, ابھی تاریخ میں حضور نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور وہ دعا ارشاد فرمائی کہ جو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمائی تھی. اور فرمائیے گا وہ دعا ارشاد فرمائی جو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمائی تھی جو قرآن کریم میں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. کہ خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے, میرے کام کو آسان بنا دے, واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گرہوں کو کھول دے, واجعل لی وزیرا من اہلی اے خدا میرے اہل بیت میں سے ایک میرا وزیر بنا دے. ہارون اخی, نام اس کا ہارون ہے اور رشتہ داری کیا ہے, اخی میرا بھائی ہے, تو میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے جن کا نام ہارون ہے. میں حضرت موسیٰ سے گزارش کروں کہ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہارون کو میرا وسیع بنا دے, وزیر بنا دے, تو نام بھی بتلا رہے ہیں ہارون, رشتہ بھی بتلا رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے, اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت میں سے, سب کچھ بتلا رہے ہیں خود سے, پہلے سے خود سے بتلا رہے ہیں کہ ہارون نام ہے, رشتے میں میرا بھائی ہے اور اہل بیت میں سے. تو جب آپ سب کچھ پہلے خود سے بتلا رہے ہیں تو اے حضرت موسیٰ خدا سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے, خود سے بنا کیوں نہیں لیتے؟ اور فرمائیے گا میں خود سے بنا لوں؟ جب کہہ رہے ہیں کہ ہارون ہے, اسپیسیفکلی معین کر رہے ہیں کہ رشتے میں بھائی بھی ہے اور اہل بیت میں سے بھی ہے, تو خود بنا لیجئے, پھر خدا سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے. عجب نے موسیٰ کا جواب یہ ہو کہ میں اللہ کو ریکمینڈ تو کر سکتا ہوں, اپنی مرضی سے بنا نہیں سکتا, اپنی مرضی سے میں بنا نہیں سکتا, میں تو دعا کر سکتا ہوں. تو وہ موسیٰ کے جو اولو العزم نبی ہوں ان کے پاس اپنے وسیع کو بنانے کا اختیار نہ ہو تو جاہل امت کے پاس محمد کے وسیع کو بنانے کا اختیار کیسے آ جائے گا؟ موسیٰ کے پاس تو اختیار نہیں کہ وہ اپنا وسیع بنا لیں, اور آپ سب مل کر سرکار ختمی مرتبت کا بنا رہے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, جب غدیر کے میدان میں آؤں گا دوبارہ اس آیت کی جانے, اسے کہ علی کی ولایت واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ حسین کس علی ولی اللہ کے وارث ہے. اس ولایت کی قوت سمجھ میں آئے نا, کہ ولایت کی قوت کیا ہے. تو جب غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بات کا ربط اس سے ہے کہ مسلمانوں نے خود سے بنا لیا, موسیٰ تو بنا نہ پائے اور مسلمان خود سے بنانے بیٹھ گئے. غدیر کے میدان میں جب حضور کو خطبہ دینا تھا تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے کہا ممبر بناؤ. غدیر ہے 18 ذوالحج اور اس کے تقریباً 2 مہینے بعد حضور کی وفات ہے, 28 صفر. تو 18 ذوالحج کو حضور نے اس تپتی ہوئی دھوپ میں کہا کہ ممبر بناؤ. تو جنگل تھا, وہ تو جنگل ہے, غدیر وادی, اس کا نام غدیر ہے, تو جنگل ہے. تو اصحاب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس جنگل میں ممبر کیسے بنائیں, یہاں ممبر ہے نہیں, لکڑی ہے نہیں, تو ممبر کیسے بنائیں یہاں پر, نہ کیلے ہیں نہ لکڑی ہے نہ اوزار ہیں. تو حضور نے کہا کہ اچھا ایسا کرو, اونٹ کی پشت پر پالان رکھو, جیسے ہم اردو میں کاٹیا کہتے ہیں وہ فارسی میں پالان کہتے ہیں, وہ پالان یعنی ایک لکڑا ہوتا ہے اونٹ کا, اس طرح سے وہ اوپر رکھو اور ایک کے اوپر ایک رکھتے جاؤ, اور جب اونٹ کے اوپر وہ رکھ دو گے اور وہ بلند ہو جائے گا لکڑا ایک کے اوپر ایک رکھنے کی وجہ سے, تو ممبر بن جائے گا. اور پھر حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور پھر حضور نے وہاں سے خطبہ ارشاد فرمایا. تو حضور کی ہدایت پر غدیر میں ممبر بنا, ورنہ اصحاب نہیں بنا پا رہے تھے, اصحاب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ممبر, حضور کی ہدایت پر غدیر میں ممبر بنا. میں اکثر سوچا کرتا ہوں جو 2 مہینے پہلے ممبر نہ بنا سکے 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے نکلے تھے. دو مہینے پہلے آپ سے ممبر تو بن نہیں رہا تھا, تو 2 مہینے بعد آپ صاحب ممبر بنا رہے ہیں, یہ عجیب تماشا ہے اسلام کے ساتھ. تو جب وہ آیت آئے ولایت نازل ہوئی, حضور نے ایک مرتبہ نہیں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, تاریخ میں ہے دو مرتبہ کہا, ایک بار غدیر کے میدان میں, ایک بار جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی اللہ ہے, رسول ہے, اور وہ کہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو حضرت موسیٰ کی دعا تھی جسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے, وہی دعا حضور نے ریپیٹ کی مسجد میں, کہ رب اشرح لی صدری, اے خدا میرے سینے کو کشادہ کر دے, ویسر لی امری, میرے کام کو آسان بنا دے, واجعل لی علیاً وزیراً من اہلی, اور علی کو میرا وزیر بنا دے جو میرے اہل بیت میں سے. اور اس کے بعد کیا, فمن کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ غدیر سے پہلے کی بات ہے, غدیر سے پہلے یہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اعلان کیا اس وقت مولا کائنات کی ولایت کا. اور پھر ایک دعا فرمائی, خدا کی قسم یہ عجیب دعا ہے, موقع ہوتا تو میں اس پر زیادہ عرض کرتا. دعا سن لیجئے, کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. پھر کہتے ہیں اللہم ادر الحق حیث ما دار, اے خدا حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی مڑ جائے. یہ نہیں کہا کہ علی کو اس طرف پھیر دے جس طرف حق مڑ جائے, کہ حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی مڑ جائے. علی اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ حق کے پاس آئے, حق اس بات کا محتاج ہے کہ علی کا طواف کرے. اس لیے کہ جو حق علی تک آ نہ سکا وہ پھر حق حق ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے حق ہو گیا پھر, جو علی کے پاس نہ آ سکا وہ تو حق ہی نہ رہا. حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی موڑ جائیں. یہ علی کے وہ صفت ہے جو سوائے ختمی مرتبت کے اور سوائے چاردہ معصومین کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے, کہ حق اس طرف مڑ جائے جس طرف علی مڑ جائے. علامہ یمینی بہت جید عالم ہیں, ان کا تذکرہ محفل مرزا کی مجلس میں بھی عرض کیا, یہاں پر بھی بسا اوقات عرض کیا ہے. یہ بغداد میں پہنچے, ایک اہل سنت کے عالم دین تھے, انہیں مبارکباد دینے کے لیے, اس لیے کہ وہ عالم وہ تھے کہ جنہوں نے مولا علی کی فضیلت پر ایک کتاب لکھی تھی, تو وہاں مبارکباد دینے گئے تھے ان کو. تو جب ان کے گھر پہنچے تو اس عالم کے چار بیٹے تھے, گفتگو شروع ہوئی تو اس عالم سے انہوں نے سوال کیا کہ مجھے یہ بتلائیے, آپ نے مولا کائنات کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے, آپ کی نگاہ میں علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے, سب سے بڑی علی کی فضیلت کون سی. وہ علی کہ ابن عباس جس کے بارے میں کہیں کہ رسول اللہ نے 10,000 حدیث ارشاد فرمائی, یعنی آپ دیکھیے زمین و آسمان, علی آسمانوں میں ان کا نور ہو تو حدیث, زمین پر ان کا وجود ہو تو حدیث, قدم قدم پر حضور نے حدیث ارشاد فرمائی مولا کی فضیلت پر. ابھی میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا ایک حدیث, شاید آپ نے اسے پہلے نہ سنی, اسے میں شیئر کر دوں آپ کے سامنے. حدیث حضور نے ارشاد فرمائی مثلا مولا کائنات کے بارے میں, کہ من ابغض علیاً فقط حرم اللہ علیہ المش علی الارض, جو علی سے بغض رکھتا ہے اللہ نے اس پر زمین پر چلنا حرام کیا ہے. عجیب جملہ ہے, کہ جو علی سے بغض رکھے اللہ نے حرام کیا ہے کہ وہ زمین پر چلے. وجہ بتلا دوں کیوں, علی سے جو بغض رکھے زمین پر چلنا حرام, اس لیے کہ زمین ہے تراب, علی ہے ابو تراب. تو جو بو تراب کا دشمن ہو اسے تراب پر چلنے کا حق کیا ہے. تو رسول اللہ نے بہت حدیث ارشاد فرمائی. علامہ امینی پوچھتے ہیں کہ آپ بتلائیے, آپ نے کتاب لکھی ہے تو آپ کی اسٹڈی ہوگی, آپ بتلائیے کہ علی کی فضیلت کی سب سے بڑی حدیث کون سی ہے. تو اس نے کہا بھی دیکھو میرے خیال میں تو سب سے بڑی حدیث یہ ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. یدور العلی حیث ما دار, علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے. علامہ امینی کہتے ہیں کہ آپ نے حدیث ارشاد فرمائی, یہ فضیلت کی تو ہے, لیکن آپ عمار یاسر کو جانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں.
کہا وہ کون تھے؟ کہا بہت بڑے صحابی تھے لیکن علی کے تو شاگرد تھے. تو کہا عمار کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا جبکہ تو حق پر ہوگا. یعنی عمار بھی حق کے ساتھ اور حق عمار کے ساتھ. تو یہ تو عمار کے لیول کی حدیث ہے, علی کے لیول کی حدیث نہیں ہے. حضرت عمار کو کس نے شہید کیا؟ جنگ صفین میں شہید ہوئے, وہ جنگ کے جو مولا کائنات اور حاکم شام کے درمیان لڑی گئی. اور یہ حدیث مسلمانوں میں اتنی مشہور اور معروف تھی اور اتنی متفق علیہ تھی کہ جب جنگ صفین میں بہت سے کنفیوز تھے کہ کون حق پر کون باطل پر, سمجھ نہیں آ رہی تھی بات, لیکن جب عمار یاسر کی شہادت ہوئی ہے تو بہت سو نے واضح کر دیا, بہت سپر واضح ہو گیا. کبھی عمار کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا عمار حق پر ہے. جب عمار حق پر ہے تو جو عمار کو قتل کرنے والا ہے وہ باطل پر ہے. اور خود حاکم شام کی فوج میں کچھ دیر کے لیے کھلبلی ہو گئی کہ اب لشکر کو کیسے کنٹرول کریں. تو اس نے بلایا اپنی روحانی اولاد کو عمر ابن عاص, کہا کہ اس سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی کیا کیا جائے, لشکر اب کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. اس لیے کہ عمار تو واضح حدیث ہے عمار کے بارے میں کہ عمار حق پر ہیں تو جو قتل کرے گا وہ باطل پر ہے. تو عمر ابن عاص نے کہا کہ حضور کوئی پرابلم نہیں, مشہور کر دیجئے کہ عمار کو ہم نے تھوڑی قتل کیا, عمار کو تو علی نے قتل کیا. اس نے کہا بھائی کیا دماغ خراب ہو گیا تمہارا, عمار علی کے لشکر میں ساتھ میں تھے اور ہم نے قتل کیا عمار کو. کہا نہیں, لوگوں سے کہیے, یہ لوگوں کا اسٹینڈرڈ بتاتا ہے اس دور کا ذہنی فکر, کہا لوگوں سے کہیے بھائی علی نہ لائے ہوتے تو ہم نہ مارتے. علی لائے کیوں؟ یہ غلطی علی کی ہے کہ علی لائے کیوں, اگر علی نہ لائے ہوتے تو ہم نہ مارتے عمار کو. تو اصل غلطی کس کی ہوئی؟ علی کی ہوئی. تو علی کی وجہ سے عمار کی شہادت ہوئی ہے. تو لوگ کنفیوز ہونا شروع ہو گئے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی, علی نہیں لائے ہوتے تو علی کو نہیں لانا چاہیے تھا, علی لے کر آ گئے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ غلطی علی کی ہے. مولا کائنات تک یہ بات پہنچی. اب وہ علی ہی کیا جو کسی سوال کا جواب نہ دے. مولا سنتے رہے سکون اطمینان کے ساتھ کہ علی کی غلطی ہے, علی کیوں لے کر آئے. کہا پھر اچھا اگر میری غلطی ہے کہ میں عمار کو کیوں لے کر آیا, تو پھر حمزہ کو جنگ احد میں کون لے کر آیا تھا؟ بھئی حمزہ کی شہادت, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی اصول ہے تو حمزہ کی شہادت کا قصور کس پر جائے گا؟ پھر رسول لے کر آئے تھے حضرت حمزہ کو, تو نہ لائے ہوتے تو حمزہ شہید نہ ہوتے. تو علامہ امینی کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو عمار کے لیول کی ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے. اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو مولا کائنات کے لیول کی نہیں عمار کے لیول کی ہے. آپ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں علی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں, میرے خیال میں سب سے بڑی فضیلت ہے علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. اس نے کہا میں نے بھی یہی کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی. علامہ امینی کہتے نہیں, دو حدیثیں ہیں, تو نے پہلی حدیث پڑھی تھی, میں دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں. دونوں میں ابتدا ایک ہی ہے کہ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ. تو نے جو پڑھا کہ علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق جاتا ہے, میں جو پڑھ رہا ہوں یدور الحق کو ہے سمادار, علی وہاں نہیں جاتے جہاں حق جاتا ہے, حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جایا کرتا ہے. علی وہاں نہیں جاتا جہاں حق جائے, حق وہاں آتا ہے جہاں علی آ جائے. اب مسلمانوں کی ایک بڑی مشہور دعا ہے, بہت مشہور تمام مسلمانوں میں, برادران اہل سنت بھی ہے, اسے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ. دعا ان کی یہ ہے کہ خدا سے مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہم اشہد انک حق, اے خدا میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے. اور فرمائیے گا, دعا ہے کہ اللہم اشہد انک حق والموت حق والنشر حق والحساب حق والمیزان حق والصراط حق والجنۃ حق والنار حق. اے خدا میں گواہی دیتا ہوں تو حق ہے, موت حق ہے, دوبارہ اٹھنا حق ہے, حساب حق ہے, جنت حق ہے, جہنم حق ہے, میزان حق ہے, پل صراط حق ہے. اور علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ, حق علی کے ساتھ, اللہ حق, موت حق, دوبارہ اٹھنا حق, میزان حق, صراط حق, یعنی علی اللہ کے ساتھ، موت کے وقت علی، دوبارہ اٹھائے جانے وقت علی، حساب کے وقت علی، جنت میں بھیجنے والا علی، جہنم میں دھکیلنے والا علی، حساب کے وقت علی، میزان کے وقت علی، پولے صراط کے وقت علی، جنت کے وقت علی، اب کہاں کہاں تک علی سے بھاگتے پھرو گے؟ لہذا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہم ادر الحق حیثما دار، حق کو اس طرف پھیر دے جس طرف علی مڑ جائیں۔ گزارش کر دوں کہ آج چونکہ آگ پر ماتم بھی ہے تو مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں 45 منٹ میں گفتگو تمام کر دوں، تو وقت بہرحال محدود ہے۔ آج مصائب مولا باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس کا بھی ذکر ہونا ہے، ان کی شب ہے تو ذکر بھی، اب تو رونے کی شبیں ہیں، تو ہر ایک کا جی چاہتا ہے کہ ماتم کر لے، گریہ کر لے۔ تو مجلس کو اختتام تک پہنچا رہا ہوں، دو جملے اور عرض کر دوں کہ علی، وہ علی کے جو ولی ہیں، کہ حق اس طرف آتا ہے جس طرف علی جاتے ہیں۔ حسین مظلوم کی زیارت، السلام علیک یا وارث علی جن ولی اللہ، اے مولا حسین آپ اس علی کے وارث ہیں۔ تو مولا حسین مولا کائنات کے وارث، اور پھر آگے جملہ بڑھتا ہے، اب زیارت کے ہم دوسرے حصے پہ منتقل ہو رہے ہیں، اب عشرہ تمام ہو رہا ہے، وقت نہیں ہے، نہیں معلوم کتنا عرض کر سکوں گا۔ زیارت کا دوسرا حصہ، اب تک جو حصہ تھا وہ تھا وراثت کا، مولا حسین کی وراثت کا تذکرہ تھا کہ آدم کے وارث اور نوح کے وارث اور ابراہیم اور موسیٰ اور ختمی مرتبت کے وارث اور مولا کائنات کے وارث۔ وراثت کا حصہ مکمل ہوا، اب ہے ابنیت کا حصہ، اور فرمائیے گا کہ حسین وارث ہیں انبیاء کے، اور پھر بیٹے ہیں محمد مصطفیٰ کے، حضور کے نام پر ایک گروپ بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تب یہ والا حصہ شروع ہو رہا ہے کہ السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، لفظ بدل گیا، اب وراثت سے اب ابنیت پر بات آ رہی ہے کہ حضور امام حسین علیہ السلام فقط ختمی مرتبت کے وارث نہیں ہیں بلکہ بیٹے بھی ہیں۔ مولا ختمی مرتبت کے بیٹے ہیں، سرکار ختمی مرتبت کے، یہ بیٹا ہونا، ویسے آپ دیکھیے تو شہزادی کونین کے بیٹے ہیں اور مولا کائنات کے بیٹے ہیں، تو زیارت میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ حضور کے بیٹے ہیں؟ حضور کے تو نواسے ہیں، اور نانا سے نسل نہیں چلتی، نسل چلتی ہے دادا سے۔ تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ حضور کے بیٹے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں۔ کب کہا؟ حضور کو بیٹے اللہ نے عطا کیے، ویسے حضور کے سب سے بڑے بیٹے تھے جو جن کی ولادت ہوئی، جن کا نام تھا قاسم، جو شہزادی کونین سے بڑے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو بڑے تھے، وہ حضرت قاسم ان کا نام تھا، جن کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، ان کی کنیت ابو القاسم اسی لیے۔ تو ایک بیٹے تھے قاسم، اس کے بعد ایک اور بیٹا اللہ نے عطا کیا جن کا نام تھا طاہر، اور پھر تیسرے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے عطا کیا تیسرا بیٹا جن کا نام تھا ابراہیم۔ یہ تین بیٹے تھے حضور کے، اللہ نے حضور کو بیٹے دیے لیکن پھر واپس لے لیے، تینوں کا انتقال ہو گیا، تینوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تین بیٹے حضور کے اپنے تھے لیکن تینوں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خدا جانے اس کی مصلحت کہ کیوں دیے اور واپس کیوں لیے، یہ وہ جانتا ہے، لیکن تین بیٹے تاریخ میں موجود ہیں حضور کے اپنے بیٹے۔ اور جب تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو ایک موقع آیا مباہلہ کا، جب مباہلہ کا موقع آیا اور وہاں پر عیسائی آئے بحث کرنے کے لیے حضور سے، تو آیت کیا کہتی ہے؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آئے موبائل ہے کہ رسول جب یہ کٹ حجتی پر اتر آئیں, جب ان پر بات واضح ہو جائے عیسائیوں پر, پھر بھی بحث کریں بلا وجہ. اس لیے کہ عیسائی جو آئے تھے ان کے مولوی عیسائیوں کے, وہ بڑے پلان کے ساتھ آئے تھے کہ نجران کی عیسائی, ان تک خبر پہنچی تھی اسلام کی, اور یہ جو سارے مولوی آئے تھے یہ ان لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ اگر یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ٹیکس ہمارے پاس کہاں سے آئے گا, تو کہیں یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں نجران کی عیسائی. انہوں نے ایک پلان بنایا, کہا کہ عوام کو یہیں رہنے دو, ہم خود علماء کا ایک وفد بنا کر جاتے ہیں مدینہ اور 3-4 دن وہاں پر بحث کریں گے, وقت ضائع کریں گے, اور پھر واپس آ جائیں گے نجران اور اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی وہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے, وہ ہمیں مطمئن نہیں کر سکے, اور لہذا بات ختم ہو گئی. ان کا ارادہ یہ تھا. تو یہ آئے, اب پہلے دن بحث ہو رہی ہے, دوسرے دن بحث ہو رہی ہے بلا وجہ کی, اس لیے کہ حضور نے تو پہلے دن کو ختم کر دیا تھا بحث میں, بات ختم ہو چکی تھی کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حضور نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تو بغیر باپ کے جو پیدا ہوئے تو پھر اللہ نعوذ باللہ ان کا باپ ہے, تو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم, کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے, کہ عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, آدم بغیر باپ کے بھی پیدا ہوئے, بغیر ماں کے بھی پیدا ہوئے, تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو اگر آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تو پھر آدم تو زیادہ سزاوار ہیں کہ انہیں خدا کا بیٹا کہو, تو بات ختم ہو گئی تھی. اور پھر حضور نے وہ دلیل بھی پیش کی, وہ دلیل بھی پیش کی کہ جیسے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام, آٹھویں امام نے پیش کیا بالکل جیسے حضور نے پیش کیا تھا ویسے ہی آٹھویں امام نے پیش کیا. میں آٹھویں امام کی زبان اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ایک اور واقعے کا اضافہ ہو جائے, ورنہ واقعہ وہی حضور والا ہے, بالکل سیم ریپیٹ ہوا آٹھویں امام کے دور میں, کہ جب مامون الرشید خلیفہ تھا اور وہاں عیسائی آئے اور انہوں نے آ کر عیسائی علماء اور انہوں نے آ کر ایک سوال ڈال دیا کہ بھئی یہ بتلاؤ مامون چاہے کیسا ہی بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ اہل بیت کا دشمن تھا اس میں کوئی شک نہیں, لیکن علم دوست تھا, اس کے دربار میں علماء ہوتے تھے بہت سے, تو ایک عیسائی عالم آ گیا, اس نے کہا کہ تو خلیفۃ المسلمین ہے, اجازت ہے کہ ایک سوال کر لوں؟ کہا پوچھو, یہ جو علماء بیٹھے ہیں 200 علماء تھے, کہا پوچھ لو ان سے. کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا مانتے ہیں. کون مسلمان کہے گا نہیں مانتا, مانتے ہم عیسیٰ کو. کہا لیکن میں محمد کو نہیں مانتا. تو اس پر ایمان لائے جسے دونوں مانتے ہوں, یا اس پر ایمان لائے جسے ایک مانتا ہو ایک نہ مانتا ہو؟ سوال پیش کیا. کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ عیسیٰ زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے؟ کہا کہ زندہ ہیں. کہا محمد زندہ ہیں یا انتقال فرما گئے؟ کہا انتقال ہو گیا. کہا پھر اسے نبی مانے جو زندہ ہو یا اسے مانے جس کا انتقال ہو گیا ہو؟ بات تو ٹھیک ہے, بہت لوجیکل ہے. تو اب یہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ کنفیوز ہو گئے, کیا جواب دیں. انہوں نے کہا کہ حاکم 3 دن کا وقت دے دیں, ہم 3 دن کے اندر جواب ڈھونڈ کر لاتے ہیں. میٹنگ ہوئی, 3 دن تک میٹنگ چلتی رہی, کیا جواب دیں اسے. 3 دن بعد آئے یہ لوگ دربار میں, یہاں علماء ہیں, مامون اس طرف ہے, اس کے ساتھ عیسائی عالم ہے. مامون نے کہا جواب لائے؟ کہا حضور جواب لائے. تو کیا جواب ہے؟ کہا حضور یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہذا واجب القتل ہے. بھائی یہ جواب ہے, کمال ہو گیا, کہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے لہذا واجب القتل ہے. اب اپنے دور کے حالات سے جوڑ لوں, اگر کوئی دلیل پیش کرے اور مقابلے میں جواب نہ آ سکے تو قتل کر دینا, یہ پرانی ہی سنت چلی آ رہی ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. تو قتل کر دینا یہ پرانی سنت ہے کہ مجلس حسین کا جواب نہ مل سکے دھماکہ کر دو, جلوس کو نہ روک سکو تو بلاسٹ کر دو تاکہ لوگ ڈر جائیں, حسین کے نام پر جلوس میں نہ آئیں. لیکن ہم جانتے ہیں سید الشہداء کا دربار وہ ہے وہ عظیم دربار ہے. حتیٰ اگر آ کر یہاں موت بھی ہو جائے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میرا نجس خون سید الشہداء کے پاک خون کے ساتھ مل جائے. اللہ اکبر, اس سے بڑی سعادت کیا ہے. ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں عاشور اور چہلوم کے شہداء کے لیے, بالخصوص گزارش کر رہا ہوں, ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں. اور یہ شہدا کے لیے تھا, اور اب ان ماتمیوں کے لیے جو آگ پر انشاءاللہ آج ماتم کرنے والے ہیں. ہم تو پروانے ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں. ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں. ہم تو پروانے ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو حیدر کے نام ہی سے جل جاتے ہیں. ماشاءاللہ, ان بچوں کی سلامتی کے لیے درود بھیجو محمد علی محمد. تو ہمیں خوف نہیں ہے. میں گزارش کروں گا, میڈیا پر بھی مجالس جا رہی ہیں, آپ اپنے چینلز پر بھی سن سکتے ہیں, لیکن اپنی شرکت کو یقینی بنائیے. گھر میں بیٹھ کر مجلس سننا اس کا بھی ثواب ہے, ثواب سے انکار نہیں کر رہا, لیکن اصل ثواب اور اصل بی بی کی خواہش یہ ہے کہ فرش عزا پر آ کے بیٹھے. تو جو مریض ہے, جو بزرگ ہے, جو نہیں آ سکتا, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ شرکت کو یقینی بنائیے, مجلس میں جلوس میں تشریف لائیے. اور یہاں کچھ بھی ہو جائے تو ہم تو ذکر شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں, اور ہم تو پروانے ہیں شعلوں سے گزر جاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو نام حیدر ہی سے جل جاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو نام حیدر ہی سے جل جاتے ہیں. اور مولا عباس کا ذکر ہونے والا ہے, گزارش کر دوں کہ مشکلیں گھیر لیں تو مل کر لو عباس کا نام, مشکلیں گھیر لیں تو مل کر لو عباس کا نام, نام عباس سے طوفان ٹھہر جاتا ہے. نام عباس سے طوفان ٹھہر جاتے ہیں. واپس آ جاؤں اس واقعے کی طرف, مکمل کر دوں بیان. تو اس نے کہا قتل کر دو. اب جب جیسے ہی اس عیسائی نے سنا نا قتل کر دو, تو وہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا مامون کے دربار میں. کہا ٹھیک ہے قتل کر دو آج, کل قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ میرا عیسیٰ سچا تھا. پھر حضور کا نام لیا, اور پھر اس کے برس جملہ کا میں نہیں چاہتا زبان سے جاری کروں, کہا میں گواہی دوں گا میرا عیسیٰ سچا تھا. تو مامون گھبرا گیا, بات تو ٹھیک ہے, کہا کہ یہ اب اگر بغیر دلیل کے, اگر بغیر جواب کے دلیل پھیل جائے معاشرے میں تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے. سوال کیا ہے اس کا کہ بھئی تم عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جواب دیں گے مانتے ہیں. وہ کہے گا میں محمد کو نہیں مانتا. اور یہ دلیل پھیل جائے بغیر جواب کے تو لوگ عیسائی ہو جائیں گے, اور یہ ہیں خلیفۃ المسلمین. وہ جب مسلمان ہی نہیں رہے گا تو خلیفہ کون مانے گا؟ اسے اسلام کی فکر نہیں تھی, اسے اپنی خلافت کی فکر تھی کہ اگر عیسائی ہو گئے لوگ تو پھر مجھے کون خلیفہ مانے گا. تو پریشان رہنے لگا, دو تین دن پریشان رہا. تو وزیر آیا اس کا, کہتا ہے حضور یہ اتنی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی محمد کا ایک وارث مدینے میں زندہ ہے, انہیں بلائیے. اصل وجہ یہ بنی ہے کہ مولا نے سفر اختیار کیا ہے مدینے سے مشہد کا. کبھی موقع ملا تو پھر تفصیلات عرض کروں گا. مولا رضا علیہ السلام کا سفر علماء کی کتابوں میں میں نے پڑھا ہے کہ جس طرح سے حسین کا مدینہ سے کربلا کا سفر اسلام کو بچا گیا، ویسے ہی مولا رضا کا مدینہ سے مشہد کا سفر شیعت کو بچا گیا. یہ اس ایک جملے کی تفصیلات ہیں، موقع ملا تو عرض کروں گا. تو مولا پہنچے مشہد اسلام کو بچانے کے لیے، اس نے بلایا، مولا پہنچے، مولا کا استقبال کیا اور پھر محفل سجائی اس نے اور مولا کو اپنے ساتھ بٹھایا. وہ علماء بھی تھے اور وہ شخص عیسائی. مامون نے کہا پوچھ، کہ ان سے پوچھوں؟ کہنے ان سے نہیں، اب ان سے پوچھ. اور اب علی ابن موسیٰ رضا نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھ کر وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو انہی کی میراث تھی اور ان تک وراثت میں پہنچا تھا، اسے دیکھ کر کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مولا کہتے ہیں پوچھ لے، مجھ سے پوچھ لے. اس نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ اب اس کے ذہن میں سارا کہیں گے کہ مانتا ہوں، میں کہہ دوں گا محمد کو نہیں مانتا. پھر دوسرا سوال کر دے گا کہ عیسیٰ تو زندہ ہے انتقال فرما گئے، اور پھر کہے گا کہ محمد تو انتقال فرما گئے، لہذا نبی تو وہ ہے کہ جو زندہ ہو. اب یہ اس کے ذہن میں سوالات پہلے سے بنے ہوئے، لیکن جو پہلا سوال کیا اسی میں ختم ہو گیا، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. اس نے سوال کیا کہ آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ ہاں، میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد رسول اللہ کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے. ختم معاملہ. کہ میں تو اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو محمد کی رسالت کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اگر کوئی اور عیسیٰ ہے تو ماننا تو کیا، میں تو جانتا بھی نہیں. بات ختم ہو گئی. اچھا وہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا. اب وہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے جو 200 تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پوچھ. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہ بیٹھا ہوا ہے چپ چاپ. مولا نے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے کہ میں تجھ سے کچھ پوچھ لوں. وہ چپ بیٹھا ہوا تھا، لیکن مولا نے پوچھنا شروع کیا. کہا کہ یہ بتلا کہ میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ عبادت بہت کم کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے وہ. کہا کہ کیا بات کر دی آپ نے، عیسیٰ کا تو زہد اور تقویٰ مشہور ہے، تو کیا بات کر دی آپ نے؟ کہا میں نے سنا نمازیں کم پڑھتے تھے. کہا نہیں، نمازیں دن رات نمازیں پڑھتے تھے. کہا اچھا، کیا روزے کم رکھتے تھے؟ کہا نہیں، ساری زندگی روزے رکھے. کہا اچھا، عیسیٰ عبادت بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، تو اگر تو نے خدا مانتا ہے تو یہ بتلا کس کی نماز پڑھتے تھے، کس کا روزہ رکھتے تھے، کس کی عبادت کرتے تھے. بس یہ جواب سنا اس نے، اور اب مولا کو دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان ھذا وصی رسول اللہ حقا. صلوات بر محمد و آل محمد. وقت مکمل ہو چکا ہے، میں موضوع پر آ کر منزل مصائب پر. تو حضور نے تو انہیں موبائل میں پہلے ختم کر دیا، پہلے دن ہی. اب یہ 3-4 دن تک بحث کرتے رہے وہ نجران کی عیسائی. ان کا ارادہ یہ تھا کہ چاہے ہم شکست کھا بھی جائیں، قوم کو جا کر بتلا دیں گے کہ بھئی ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، یہ کوئی حق مذہب نہیں لگتا، لہذا قوم مطمئن ہو جائے گی. تیسرے دن ان کا یہی پلان تھا کہ بس اب بحث کر کے ادھر ادھر کی اٹھ جائیں گے، کہ قرآن نے ان کو جکڑ لیا. ان کا پروگرام یہی تھا کہ بحث کر کے اٹھ جائیں گے. حضور نے یہ سارے جواب دے دیے تھے. جو مولا رضا علیہ السلام کا واقعہ تھا، سیم یہی واقعہ حضور کے ساتھ پیش آیا. حضور نے سارے جواب دے دیے، اب پھر بھی بحث کر رہے ہیں، مان نہیں رہے. تو اب جب اٹھنے لگے کہ بھئی ہماری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی، آپ کو اپنا دن مبارک ہو، ہمیں اپنا دن مبارک ہو، قرآن کی آیت نازل ہوئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے رسول، اب جب علم آنے کے بعد بھی یہ ہٹ دھرمی دکھائیں تو ان سے کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ونساء انا ونساء اکم وانفسا نا وانفسا کم. جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. یہ وہ آیت ہے قرآن کریم کی. ہر فضیلت اہل بیت کی آیت کا انکار کیا گیا اور اس میں تحریف کی کوشش کی گئی. تحریف معنوی, لفظ تو نہیں بدل سکتا قرآن کا, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا, لیکن تحریف معنوی کہ معنی بدل دو, فضیلت بدل دو. لیکن آیہ مباہلہ وہ واحد آیت ہے کہ بڑے سے بڑا متعصب مفسر اس فضیلت کو ماننے پر مجبور ہے. سعودی عرب سے جو قرآن چھپتا ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے, میرے پاس موجود ہے. جب اس آیت پر پہنچتے ہیں تو تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضور سوائے پنجتن کے اور کسی کو لے کر نہیں گئے, صرف پنجتن تھے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے, انساد ابن وقاص, سعد ابن وقاص کی روایت ہے کہ جب حضور نے پنجتن کو جمع کیا تو کہا اللہم ہا اولائے اہل بیتی, اے خدا یہ میرے اہل بیت ہیں. تو میں کہوں گا پاک پروردگار تو نے حضور کو بیٹے دیے تو تھے, پہلے تین بیٹے دیے تھے اور تو نے واپس لے لیے. اور یہ کسی کے بیٹے ہوں اور خدا نہ خواستہ ان کا انتقال ہو جائے اور کوئی اس کے پاس جا کر کہے بھائی میرے یہاں شادی کی تقریب ہے, آپ اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لائیے گا, یہ تو دل دکھانے والی بات ہے نا. اگر وہ جان بوجھ کر یہ کہے کہ بیٹے کا انتقال, پتا ہے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, کہ آپ آئیے گا بیٹے کو بھی ساتھ لائیے گا. تو اے خدا تو نے بیٹے دیے پھر لے بھی لیے, اب کہہ رہا ہے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ, اب تو کہہ رہا ہے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ, یہ کیا معاملہ ہے؟ خدا کہے گا کہ وہ جسمانی بیٹے تھے کہ جو قاسم اور ابراہیم اور طاہر کی صورت میں تھے, یہ ہیں نبوت کے بیٹے, یہ نبوت کے بیٹے جو اب چلیں گے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ مولا حسن مولا حسین معراج کے مباہلے کے موقع پر پہنچے حضور کا بیٹا بن کر. تو قرآن نے حضور کا بیٹا کسے کہا؟ حسین ابن علی کو کہا اور حسن ابن علی کو کہا. اور ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں السلام علیک ابنا محمد المصطفیٰ, لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے فرزند آپ پر سلام ہو, کہ حسین بیٹے ہیں رسول اللہ کے قرآن کی آیت سے, متفق علیہ حدیث سے. اور اگر قرآن کی یہ آیت نہ بھی ہو تو دوسری آیت بھی, یحییٰ ابن یعمر بہت بڑے فقیہ ہیں کوفہ کے, حجاج ابن یوسف کے دور میں ہیں, حجاج و ملعون شخص جس نے اتنے مظالم ڈھائے ہیں کہ خود عمر ابن عبدالعزیز جو اس کے اپنے خاندان کا ہے کہتا ہے اگر سارے دنیا بھر کے ظالم جمع ہو جائیں اور ترازو میں ایک طرف رکھے جائیں اور حجاج کا ظلم ترازو کے دوسری طرف رکھا جائے تو حجاج کا ترازو اور حصہ بھاری ہوگا. بے انتہا ظالم شخص ہے. بحال الانوار کی روایت ہے ایک دن حجاج ابن یوسف, عید کا دن تھا عید قربان, خطبہ دیا اس نے, نماز پڑھائی اور پھر یہ آیا اپنے محل میں اور کہتا ہے آج قربانی کا دن ہے, کسی علی والے کو لاؤ مجھے ذبح کرنا ہے اسے. شعبی اس کا وزیر ہے, شعبی اہل سنت سے, لیکن اس کا دل گھبرا گیا. اس نے کہا کہ حضور قربانی پر تو بھیڑ اور بکری گائے جانور ذبح کیے جاتے ہیں, آپ کسی علی والے کو ذبح کر رہے ہیں؟ حجاج نے ڈانٹ کر کہا کہ اسلام میں شبہ پیدا نہ کر, جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے اور کہا نعوذ باللہ علی والا بھی ذبح ہو سکتا ہے, لاؤ کسی علی والے کو. یہ ایسے حالات سے گزری ہے شیعہ. تو ایک شخص کو زندان سے پکڑ کے لایا گیا, مولا کا چاہنے والا. شعبی کہتا ہے حجاج کا چیف جسٹس تھا شیخ الاسلام, وہ کہتا ہے میں نے دیکھا یحییٰ ابن یعمر بڑا ضعیف ناتوان شخص, کوفے کا فقیہ تھا, شیعہ تھا علی کا, اسے لایا گیا. اور مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ اب یہ ذبح ہو جائے گا بیچارہ. میں چاہتا تھا کس طریقے سے جان بچ جائے اس کی. تو میں نے حجاج سے کہا کہ اے حجاج ایسا کر, تو اسے ایک سوال کر لے, اگر اسے جواب نہ آئے تو ذبح کر دے, جواب آ جائے تو اسے چھوڑ دے. حجاج نے کہا کہ ٹھیک ہے تیری بات مان لیتا ہوں. اس شیعہ فقیہ سے کہا میں نے سنا ہے تم لوگ کہتے ہو کہ حسن اور حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک سنا ہے. کہا نسل تو دادا سے چلتی ہے اور باپ سے چلتی ہے, ماں سے تو نہیں چلتی, تو وہ تو رسول کے نواسے ہیں. اس لیے کہا قرآن میں آیت موجود ہے کہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں حسن اور حسین. حجاج جو ہے وہ قرآن جانتا تھا, قرآن جانتا تھا, وہ عید کا خطبہ دے کر آ رہا تھا. جبھی تو کہتے ہیں قرآن صامت جاننا کافی نہیں ہے جب تک قرآن ناطق کا دامن ہاتھ میں نہ ہو. ارے وہ کافی تھوڑی جانتا تھا قرآن. اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم آئے موبائلہ پیش کرو گے, جو آئے موبائلہ آپ کے سامنے پڑی ابھی. حجاج نے کہا مجھے پتا ہے تم آئے موبائلہ پیش کرو گے. تو یحییٰ نے کہا کہ نہیں, آئے موبائلہ تو ہے, وہ تو بہت واضح ہے, یہ تو کوئی اور آیت ہے. حجاج نے اس کی طرف دیکھا, کہتے اگر آئے مباہلا کے علاوہ کسی اور آیت سے تو نے ثابت کر دیا کہ حسین فرزند رسول ہیں, تجھے 10,000 درہم دوں گا اور آزاد کر دوں گا. کہتے آئے مباہلا کے علاوہ ثابت کر. یحییٰ نے کہا اچھا, کہا سورہ انعام کی آیتیں اب یہ. یحییٰ نے کہا کہ قرآن میں ہے یا نہیں, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَان, ابراہیم کی نسل میں سے تھے داؤد اور سلیمان. اور پھر آیت آگے بڑھتی ہے, وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو ابراہیم کی نسل میں سے ہیں داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, یہ سب احسان کرنے والے تھے. اور پھر آیت اور آگے بڑھی, وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى, اور ابراہیم کی نسل میں سے ہیں زکریا, یحییٰ, عیسیٰ. اور فرمائیے گا, کہ ابراہیم کی نسل میں سے ہیں عیسیٰ. کہ یہ بتلا کہ عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے کیسے ہیں. میں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے ابراہیم کی نسل سے ہیں, بہت واضح آیت ہے. تو کہا عیسیٰ ابراہیم کی نسل سے کیسے ہیں, کہ حضرت مریم کے ذریعے سے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, وہ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا, کہ حضرت مریم کے ذریعے سے عیسیٰ ہیں نسل ابراہیم سے. کہا عیسیٰ اور ابراہیم میں فاصلہ کتنا ہے, کہا کئی صدیوں کا فاصلہ ہے, کہ کئی صدیوں کا فاصلہ ہے. اب یحییٰ نے جواب دیا, کہتا ہے کہ جب عیسیٰ کئی صدیوں کے فاصلے سے مریم کے وسیلے سے نسل ابراہیم سے ہو سکتے ہیں, تو حسن اور حسین بغیر کسی فاصلے کے فاطمہ کے وسیلے سے فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے. فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے, حسین ہے فرزند رسول. تو علی, حسن اور حسین بظاہر مولا کے بیٹے لیکن اصل میں رسول اللہ کے فرزند, لہذا علی کے پاس اب علی کا اپنا بیٹا ایک علی کو چاہیے. حسن اور حسین تو ہو گئے رسول اللہ کے بیٹے, علی کو ایک اپنا بیٹا چاہیے. تو علی وہ جس نے اللہ سے دنیا نہیں مانگی علی نے, اس لیے کہ دنیا علی کی نگاہوں میں حقیر تھی, پست. کہا کہ جو بکری کی زبان سے تھوک نکلتا ہے دنیا اس سے بھی پست ہے. علی کی نگاہ میں کہا دنیا اس سے بھی پست ہے, دنیا کی حیثیت کی علی کے مقابلے میں. اور علی نے آخرت بھی اس لیے نہیں مانگی کہ علی نے خود کہا کہ اے خدا میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی, اور میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی, بل وجدتک اہلا للعبادہ, چونکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے لہذا تیرے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہے. تو علی نے نہ دنیا مانگی نہ جنت مانگی, جنت کی لالچ میں علی نے عبادت ہی نہیں کی. اب جملہ گزارش کر رہا ہوں اور مصائب سے مربوط بھی ہو رہا ہوں, فضائل کا جملہ بھی ہے مصائب کا جملہ بھی ہے. وہ علی جس نے نہ دنیا مانگی, وہ علی نہ جس نے آخرت مانگی, اس علی نے ایک بیٹا مانگا, اس علی نے ایک بیٹا مانگا خدا سے. اس بیٹے کا نام تھا عباس, کہ خدا ایک بیٹا دے دے. دعا کی کہ ایک بیٹا مل جائے کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرنے کے لیے, کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینے کے لیے ایک بیٹا مل جائے. اور اللہ نے علی کو عطا کیا وہ بیٹا. خدا انشاءاللہ سب کو کربلا لے کر جائے, روضہ عباس کے سامنے کھڑے ہوں, گنبد عباس پر نگاہ کریں, عجیب منظر ہے گنبد عباس کا. کسی نے کہا عباس کے حرم کو دیکھ کر, گنبد کو دیکھ کر, کہاں آنکھوں سے جو غازی کا روضہ نظر آتا ہے, آنکھوں سے جو غازی کا روضہ نظر آتا ہے، دل سے جو اسے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے، دل سے جو اسے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے۔ یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے۔ وہ عباس جس کے بارے میں تاریخ یہ کہے کہ ایک شاعر نے شعر لکھا، الیوم استجار بہ الہدا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت عباس کی پناہ میں تھا، اور شعر لکھا ایک مصرع اور چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اس میں مولا عباس کی فضیلت ہے لیکن آقا حسین ابن علی ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کہ عباس کتنے ہی شجاع صحیح، حسین سے زیادہ شجاع تو نہیں ہے، تو کہا کہ گستاخی نہ ہو جائے کہ حسین عباس کی پناہ میں تھے، مرثیہ چھوڑ دیا۔ رات کو مولا کو خواب میں دیکھا، مولا حسین کہتے ہیں کہ اے شاعر تو نے مرثیہ لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا آقا وہ شعر ایسا آ گیا کہ آپ کی توہین ہو رہی تھی، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ مولا نے کہا نہیں، وہ توہین نہیں تھی، تو نے سچ لکھا تھا، عاشور کا دن واقعا وہ تھا جب حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ تو نے ٹھیک کہا تھا، پناہ حسین کا نام ہے عباس، باب الحسین کہا جاتا ہے، حسین کا دروازہ، حسین تک پہنچنے کا دروازہ، یہ ہے بالفضل العباس۔ لہذا 133 مرتبہ کہا گیا پڑھو یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، مولا عباس کو مخاطب کر کے کہو کہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، میرے غموں کو دور کر دیں آپ کو آپ کے بھیا حسین مظلوم کا واسطہ۔ اس تسبیح کو 133 مرتبہ پڑھ کر دیکھیے، اور پھر کوئی حاجت ہو مانگیے، عباس کے صدقے میں رد نہیں کرتا خدا، سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں تاکہ جس کی جو حاجت جو تمنا ہو اس فرش اعلیٰ سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، سب مل کر۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ روزگار کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، جس کی جو تمنا ہے، خاندانی مشکل ہے، جس قسم کی پریشانی میں، خدا نہ خاصا کسی مرض میں مبتلا ہے، سب کے لیے مل کر یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ حسین کو بڑا سہارا تھا عباس سے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مولا عباس کی ولادت ہوئی تھی تو آغوش مادر سے، آغوش رسالت میں تشریف، آغوش حسین ابن علی میں تشریف لائے، ام البنین پریشان تھیں کہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی اب تک، حسین کی گود میں آتے ہیں اور عباس نے آنکھیں کھولی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو مولا حسین کی طرف بڑھایا، وہ یا کہنا چاہتے ہو مولا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجیے۔ یہ ہے ابوالفضل عباس، بچپن میں حسین کے ساتھ، جوانی میں حسین کے ساتھ، 34 برس کا کڑیل جوان بھائی جسے دیکھ کر مولا حسین سکون محسوس کریں، اطمینان محسوس کریں۔ عباس کی ولادت ہو گئی اور پھر حسین کے ساتھ ساتھ رہے, یہاں تک کہ موقع آ گیا عاشور کا, اصحاب شہید ہوئے, انصار شہید ہوئے, بنی ہاشم شہید ہونا شروع ہوئے, کہ عباس آتے ہیں کہتے ہیں مولا مجھے بھی اب لڑنے کی اجازت دیجئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, میں شہید ہونا چاہتا ہوں, آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر یمینہ و شمالہ, عباس نے دائیں دیکھا, عباس نے بائیں دیکھا, کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا, اب وہ لشکر کہاں رہا مولا, اب مجھے مرنے کی اجازت دیں. حسین نے کہا نہیں عباس تم علمدار ہو, تم بیویوں کا سہارا ہو, تم بچوں کا سہارا ہو. عباس سر جھکائے خیمے میں داخل ہوئے, دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کی العطش کی صدائیں آ رہی تھیں, شاید آج اسی لیے سکا کا ذکر کیا جاتا ہے, آج حسین کے خیموں سے العطش کی صدائیں بلند ہیں. آج سات محرم کا دن گزر گیا, آج سکینہ نے پانی نہیں پیا ہے, آج علی اصغر نے پانی نہیں پیا ہے. آج بچیاں پیاسی ہیں, بچے پیاسے ہیں, دیکھا العطش کی صدائیں بلند ہیں. سکینہ کو گود ملی عباس نے اور خشک مشکیزے کو تھاما اور آتے مولا حسین کی خدمت میں. حسین کے پاس جیسے ہی عباس آ رہے تھے, حسین نے سکینہ کو دیکھا, حسین نے عباس کو دیکھا, ایک جملہ سکینہ سے کہا, ایک جملہ عباس سے کہا, کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو, عباس ہم تمہیں روکیں گے نہیں, جاؤ عباس ہم نے اجازت دی. اور سکینہ سے کہا سکینہ آج تو چچا کو بھیج رہی ہے لیکن کل جب تماشے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا, چچا کی بہت یاد آئے گی. کہ عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس نے مشک کو تھاما اور ذوالجناح پر سوار ہوئے, علی کا شیر چلا. اب علی کا شیر چل رہا ہے, روب عباس یہ تھا, تلوار تو نہیں چلائی لیکن روب عباس یہ تھا کہ لشکر ہٹتا گیا. فرات پر پہنچے, مشک کو بھرا, آپ پانی میں دیکھتے ہیں اپنی تصویر نظر آتی ہے. عباس نے پانی میں دیکھا تصویر سکینہ نظر آئے, اصغر کے خوش ہونٹ نظر آئے, اپنے ہاتھوں سے پانی کو بھرا, منہ تک لے کر آئے اور اسے زمین پر مار دیا, اسے فرات پر مار دیا. یہ وہ پیاسا ہے جو نہر سے پیاسا واپس پلٹ رہا ہے. حسین پیاسے ہیں, میرے مولا حسین پیاسے ہیں, سکینہ پیاسی ہے. عباس نے پانی نہیں پیا, مشک کو بھرا اور مشک کو بھر کر اب چلے عباس. آہستے آہستے آگے بڑھ رہے تھے اور تمنا یہ ہے, دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے تمنا یہ ہے یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. عباس آگے بڑھتے ہیں, دشمن کا وار ہوا, دایاں بازو قلب ہوا. عباس نے مشک کو بائیں بازو میں سنبھالا, آگے بڑھے, بایاں بازو قلب ہوا. عباس نے مشک کو دانتوں میں سنبھالا اور اب عباس کے ہوٹ ہلے, کہتے بارے لاہا عباس کی اور کوئی تمنا نہیں, تمنا یہ ہے یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. یہ پانی بچوں تک پہنچ جائے. عزیز عباس کو باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ شاید وجہ یہی ہو, اس لیے کہ عباس کی دو تمنائیں تھیں. ایک تمنا یہ تھی شب عاشور جہاد کی اجازت مل جائے, شب عاشور عباس کی تمنا تھی کل جہاد کی اجازت مل جائے, اور دوسری تمنا روز عاشور یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے. عباس کو نہ جہاد کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا, عباس کی دونوں حاجتیں پوری نہ ہو سکی. خدا نے عباس کو قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. کہا عباس جو تیرے در سے مانگے گا اسے رد نہیں کروں گا. عباس نے مشک کو دانتوں میں سنبھالا ہے, ابھی کچھ آگے بڑھے تھے کہ ہرملا کا تیر چلا, مشک سکینہ میں پیروں سے ہوا اور عباس کے سینے پر لگا, پانی بہتا گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے اپنے سر کو جھکایا, سر پر گر لگا, میرا کٹے ہاتھوں والا مولا نبی نے کر لیا. عباس زمین کربلا پر گرے, آواز دی مولا میرا آخری سلام, عباس کا آخری سلام قبول کرو. حسین عباس کے لاشے پر پہنچنا چاہتے ہیں, اور حسین جب پہنچے ہیں تو اب جب حسین کسی اور شہید کے لاشے پر جاتے تھے, مقتل کا ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, حسین کسی شہید کے لاشے پر جاتے تھے تو خیمے میں کوئی نہ کوئی مرد موجود ہوتا تھا, لہذا حسین براہ راست شہید کے لاشے پر جاتے تھے, لیکن جب عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں تو اب خیمے میں کوئی مرد موجود نہیں ہے, لہذا روایت کا جملہ ہے حسین کی نگاہیں تقسیم تھی, کبھی عباس کو دیکھتے ہیں کبھی خیمے کو دیکھتے ہیں, پھر عباس کو دیکھا پھر خیمے کو دیکھا, حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے عباس کے قریب پہنچے ہیں, دیکھا عباس زمین کربلا پر بازو قلم ہو چکے ہیں, حسین نے کہا عباس الان انکسر ظہری, عباس تیرے جانے نے حسین کی قبر توڑ دی, حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے, حسین خیمے میں واپس جانا ہے, حسین کو وقت نہیں ہے, اس لیے کہ خیمے میں کوئی مرد موجود نہیں, حسین عباس کا لاشا اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن عباس نے وصیت کر دی, کچھ رمق باقی تھی ابھی زندہ تھے, عباس نے کہا مولا سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا, وعدہ پورا نہ کر سکا, آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, مجھے یہی چھوڑ دے, اس لیے کہ سکینہ سے شرمندہ ہوں, حسین نے عباس کا لاشا چھوڑا, عزیزو ہر شہید کا تابوت اٹھتا ہے لیکن عباس کا عالم اٹھتا ہے, اس لیے کہ عباس کا لاشا اٹھایا نہ جا سکا, عباس کا لاشا حسین نے اسی مقام پر رکھا اور عباس کے علم کو لے کر چلے, علم چل رہا ہے, سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا, کہا دیکھو علم آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا ہے, جب پانی آ جائے تو پہلے اصغر کو پانی ملا ہوا پھر خود پانی ملا, حسین علم کو لے کر داخل ہوئے, سکینہ نے دیکھا علم تو آ گیا علم دار, ایک جملہ اور عرض کر دوں, آپ شدت سے گریہ فرما رہے ہیں, خدا آپ کے گریے کو قبول کرے, باب الحوائج کے صدقے میں آپ کی حاجتوں کو قبول کرے, لیکن ایک جملہ کہہ دوں, عباس شہید ہو گئے, یہ قافلہ گزر گیا, 11 محرم کو قافلہ چلا گیا, بنی اسد والے نکلے حسین کے لشکر والوں کو دفن کرنے کے لیے, جب دفن کر رہے تھے تو لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی, کون سا لاشا کس شہید کا ہے, اس لیے کہ لاش کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے, سروں کو کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا تھا, لباس لوٹ لیا گیا تھا, اب مصائب کے دن ہے, روایت سنتے جائیں اور روتے جائیں, جو روئے گا فاطمہ زہرا خوش ہو جائیں گی, انہیں دعا دیں گی, حاجت کو پورا کریں گی, کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی, میں خدمت مولا عباس میں آتا ہوں, بس یہ آخری جملہ ہے, مصائب تمام ہو رہے ہیں, راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی, مسافر کہتا ہے ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو, یہ مسافر وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں توک ہے, وہ مسافر آیا کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے, یہ جان غلام حبشی کا لاشا ہے, یہ زہیر ابن قہن کا لاشا ہے, ایک ایک لاشا دفناتے گئے, پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے, کہا دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانگوں تلے پامال ہو گیا, یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے, پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے, کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا بلک تک موجود ہے, یہ میرے کڑیل جوان بھیا علی اکبر کا لاشا ہے, پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے, کہا دیکھتے نہیں پورا بدن تیروں سے چلنی ہے, زخموں کے نشان, ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا, حسین کا لاشا سید سجاد نے دفنا دیا, اور جب سارے لاشے دفن ہو گئے بنی اسد والے واپس جانے لگے, مولا نے کہا ابھی وعدہ تو پورا کر جاؤ, کہا آقا ہر لاشا دفنا دیا وعدہ پورا ہو گیا, کہا نہیں چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے, ابھی میرا چچا اب الفضل عباس باقی رہ گیا, بنی اسد کا قبیلہ فرات کے پاس آیا, عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے, اتنی تلواریں پڑی تھی کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی, مولا نے چادر کو منگوایا, عباس کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھا,
مولا عباس کا لاشا لے کر لحد میں اترے اور پھر ہر ایک سے کہا اب کوئی قریب نہ آئے, سب دور ہو جائے. سارا قبیلہ دور ہو گیا, مولا اندر تشریف لے گئے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی, مولا واپس نہ آئے. میں نے سوچا شاید غش کھا کر بے ہوش ہو گئے ہوں. اب جب میں قبر کے قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا بیمار امام سید سجاد اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے میرے غیرت مند چچا, آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بدلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, شام کا دربار ہے, علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مکنا چادر. آئے غیرت سید سجا, آئے غیرت ابا.
السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك.
اپنے دلوں کو لے کر چلے کر بلا عباس کی ذہنی کے سامنے, عباس کے گنبد کے سامنے.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین Thank you.
کے پیاسی ہے سکینہ، ارے قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر، ارے قربان وفا کے تیرے ہو جائے برادر،
جو
مشک اور